بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر آپ سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، ڈراما سیریل، سماجی سیاسی پروگرام اور ساتھ ساتھ تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذب عظیم نشر ہوگا. ذب عظیم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے کرونا کے خلاف جنگ کو ملک کی فوری اور اولین ترجیح قرار دیا ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے خطے کے ممالک کے باہمی تعاون کو پائیدار امن کی لازمی شرط قرار دیا ہے. سینیٹ آف پاکستان کے چیئرمین صادق سنجرانی نے نئی تجارتی راہداریاں کھولنے کے اعلان پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا ہے. طالبان کے جنگجوؤں نے بگرام ایئرپورٹ کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. اور بحرین کی جمعیت الوفاق نے ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کو عوام کا بنیادی مطالبہ قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی نے کرونا کے خلاف جنگ کو ملک کی فوری اور اولین ترجیح قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک میں کرونا پھیلاؤ کے بارے میں ٹیلی ویژن سے اپنے نشری خطاب میں کرونا کی بدلتی شکلوں کے مقابلے میں نئے اور مضبوط دفاعی طریقہ کار اپنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا. آپ نے کرونا کے مقابلے کے حوالے سے تجاویز پر غور اور فیصلہ سازی کے لیے صدر ایران کی جانب سے متعلقہ حکام کو دینے والی 1 ہفتے کی مہلت کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ طے شدہ وقت میں معاملے کا پوری گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور کرونا کے تدارک کے تمام تر لازمی اقدامات عمل میں لائے جائیں. رہبر انقلاب اسلامی نے حکومت اور بیمہ کمپنیوں کو ہدایت کی کہ کرونا وائرس کے مریضوں کا پتہ لگانے اور ٹیسٹ کی سہولتیں عام اور مفت فراہم کرنے میں مدد کریں. آیت اللہ سید علی خامنائی نے ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے اعلی حکام کو ہدایت کی کہ وہ ملکی اور غیر ملکی ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانے اور ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے دوگنی کوششیں کریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ علیہ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ملکی ویکسین کی تیاری کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ویکسین کی درآمدات کا راستہ بھی ہموار ہو گیا. حالانکہ اس سے قبل ویکسین کی رقم ادا کرنے کے باوجود فراہم کرنے والے ملکوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. رہبر انقلاب اسلامی نے کرونا کے ابتدائی ایام میں مسلح افواج کی جانب سے انجام دی جانے والی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ فوج پوری توانائی کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے میدان میں اترے. رہبر انقلاب اسلامی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کرونا پروٹوکول پر پوری طرح سے عمل درآمد کریں اور اپنی اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے سے گریز کریں. آپ نے محرم الحرام کی مجالس کو برکت اور رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ملک کو مجالس کی برکتوں کی ضرورت ہے، لیکن مجالس اعضاء کے انعقاد میں کرونا پروٹوکول پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جانا ضروری ہے۔ صدر مملکہ سید ابراہیم رئیسی نے خطے کے ممالک کے باہمی تعاون کو پائیدار امن کی لازمی شرط قرار دیا ہے۔ عراق کی وزیر خارجہ فواد حسین نے اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کی جانب سے عراق کے ہمسایہ ممالک کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دیے جانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس کے انعقاد پر مبنی عراق کا اقدام بابرکت ہے۔ صدر ایران نے اس ملاقات میں یہ بات زور دے کر کہی کہ خطے کے ممالک کی باہمی گفتگو سے آپسی مسائل حل ہوں گے اور امن قائم ہوگا، جبکہ خطے کے امور میں اغیار کی مداخلت کشیدگی اور خطرات کا موجب ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ اغیار کی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کا باہمی تعاون پائیدار امن، سلامتی کی برقراری اور خطے کی اقوام کی آسائش کے لیے لازمی شرط ہے۔ صدر مملکت نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ ایران کے مد نظر ہمیشہ عراق کی مشکلات کا خاتمہ رہا ہے کہا کہ ایران عراق کی ترقی و پیش رفت کو اپنی ترقی و پیش رفت سمجھتا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں اسلامی جمہوری ایران کے صدر کو عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کی جانب سے عراق کے ہمسایہ ممالک کے اجلاس میں شرکت پر مبنی دعوت نامہ پیش کیا اور کہا کہ یہ اجلاس خطے میں پائیدار امن کے قیام کے سلسلے میں علاقے کے ممالک کے اجتماعی اقدام کا سنگ میل شمار ہوتا ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی عراقی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ ہم امریکہ، برطانیہ اور سیونی حکومت کی مشکوک نقل و حرکت اور اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکہ، برطانیہ اور سیونی حکومت کے اقدامات اور نقل و حرکت بدامنی اور عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں اور اس سے علاقے کے ملکوں کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات اور شیطنت سے علاقے میں پہلے سے بھی زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے ملکوں کے داخلی معاملات میں امریکی فوجیوں کی کھلی اور پنہا مداخلت خطرناک ہے۔ صدر ایران نے پاک ایران سرحد سے متصل 6 تجارتی راہداریاں کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات ایران کا دورہ کرنے والے پاکستانی سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے پاکستان پہنچنے کے بعد اپنے آبائی علاقے نوکنڈی میں ایک بیان میں کہی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اپنے حالیہ دورہ ایران اور نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستانی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایرانی صدر کو مطلع کیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے پاکستانی شہری مزید تجارتی راہداریوں کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایران نے ان کی تجویز کو قبول کر لیا۔ صادق سنجرانی نے نئی تجارتی راہداریاں کھولنے کے اعلان پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا اور اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ واضح ہے پاکستان کے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے گزشتہ دنوں صدر ایران کی تقریب حلف برداری میں شرکت اور صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر اعلی حکام کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ افغانستان کے آرمی چیف ولی محمد احمد زئی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف ولی محمد احمد زئی کو برطرف کر کے ان کی جگہ جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو افغان فوج کا نیا سربراہ مقرر کیا۔ افغانستان میں تشدد اور خانہ جنگی کی نئی لہر کے بعد رواں سال 21 جون کو ہی احمد زئی کو افغان افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن وہ طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی کو روک نہیں سکے اور ان کی کارکردگی پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ طالبان اب دارالحکومت کابل سے صرف 200 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں اور مختلف علاقوں سے لوگ بھاگ بھاگ کر کابل میں پناہ لے رہے ہیں۔ طالبان کے جنگجوؤں نے بگرام ایئر پورٹ کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ طالبان نے بدھ کو شمالی کابل میں واقع بگرام ہوائی اڈے پر 4 میزائل فائر کیے، تاہم کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ دریاسنا شمالی افغانستان کے صوبہ قندوز کے گورنر کے مشیر امر الدین والی نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے ہاتھوں اسی صوبے کے قندوز نامی شہر پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد سینکڑوں افغان فوجیوں نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ طالبان نے حالیہ دنوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں پر حملے تیز کر کے اس ملک کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان فوجیوں اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ فراہ شہر کو طالبان کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں پہاڑی چٹان کھسکنے کے حادثے میں درجنوں افراد ہلاک یا لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست ہماچل پردیش کے کینور ضلع میں پہاڑی چٹان کھسکنے کے واقعے میں ایک مسافر بس سمیت متعدد گاڑیاں ملبے میں دب گئیں۔ خبروں میں بتایا گیا کہ اب تک 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ تقریباً 15 افراد کو بچا بھی لیا گیا ہے۔ امدادی کاروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں اور آئی ٹی بی پی کے 300 جوان ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ حادثہ بدھ کی دوپہر 12 بجے ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملبے کے نیچے ابھی بھی 50 سے 60 افراد دبے ہو سکتے ہیں، اس لیے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے مسلسل پتھر گرنے کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور رات کی تاریکی کی بنا پر بھی ریسکیو آپریشن سست پڑ گیا ہے۔ عراق کے صوبہ کربلا کے گورنر نے کہا کہ کربلا شہر کے میئر کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کربلا معلہ کے گورنر نے اعلان کیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے کربلا کے میئر عبیر سلیم کو فائرنگ کا نشانہ بنانے والے کو گرفتار کر لیا ہے۔ منگل کو کربلا معلہ کے میئر کو اس وقت نامعلوم افراد نے گولی مار کر زخمی کر دیا تھا جب وہ شہر کے المعلمچی محلے کا دورہ کر رہے تھے، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امام حسین اسپتال میں جان بحق ہو گئے۔ شہر کربلا کے میئر کی موت پر اس صوبے میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ کربلا کے میئر کے قتل کا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب محرم الحرام کی مناسبت سے کربلا کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کو عوام کا پہلا بنیادی مطالبہ قرار دیا ہے۔ صوت المنامہ کی رپورٹ کے مطابق جمعیت الوفاق نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ بحرین میں جمہوریت، آزادی، انصاف اور انسانی حقوق کے احترام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دیگر ممالک کو یقین دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بحرینی نظام حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آداب کو عملی جامہ پہنائے۔ جمعیت الوفاق نے بیان میں کہا کہ بحرین کے تمام عوام ظلم و استبداد، تسلط پسندی، انحصار پسندی، بدعنوانی، ناانصافی، سماجی انتشار، حقوق کی پامالی، طاقت کے بل بوتے پر ملک چلانے اور حکمران گروہ کے سامراجی افکار کی بنیاد پر قوانین کو مسلط کرنے کے خلاف ہیں۔ جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ کامیاب سیاسی رائے حل اور مصالحت کی تحریک کو روکنے کے لیے بحرینی حکومت کے سخت اقدامات سے اس کی بیمار، کمزور اور ناسالے ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ صرف شہریوں کے خلاف بلکہ وطن اور اس کے مستقبل کے خلاف جنگ ہے، اور ملک کی دولت زیادہ سے زیادہ لوٹنے پر یہ سب پر ضد ہیں۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے اعلی خلیفہ کی مورسی اور ڈکٹیٹر حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، جسے وہ سعودی فوجیوں کی مدد سے سختی سے کچل رہی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے سیونی پولیس کی سرپرستی میں امریکی وفد کے ذریعے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے۔ تحریک حماس نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ قبل اول کی یہ بے حرمتی امریکہ کی جانبدارانہ پالیسیوں اور اس کی جانب سے سیونی حکومت کے موقف کی حمایت کی عکاس اور ملت فلسطین اور اس کے مقدسات کے خلاف اس غاصب حکومت کی جارحیت اور اس کے غاصبانہ قبضے جاری رہنے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ تحریک حماس نے مسجد الاقصی میں سیونی پولیس کی سرپرستی میں امریکی وفد کے داخلے کو بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے منافی قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ اس طرح کے اقدامات کی تکرار کشیدگی بڑھنے کا باعث ہوگی اور مقبوضہ علاقوں بالخصوص بیت المقدس میں لگائی جانے والی آگ مزید شعلہ ور ہو جائے گی اور اس کے تمام خطرناک نتائج کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوگی۔ تحریک جہاد اسلامی نے بھی اپنے بیان میں امریکی وفد کے دورے مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطینی انتظامیہ کے حکام سے ملاقاتوں کے نتائج کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد نام نہاد فلسطینی انتظامیہ کی سیکیورٹی ایجنسیوں اور سیونی فریق کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ ایک امریکی وفد نے سیونی حکومت کے انٹیلیجنس اداروں کے افسران اور پولیس حکام کے ساتھ اچانک مسجد الاقصی کا دورہ کیا ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وفد کے دورے مسجد الاقصی کا مقصد کیا ہے۔ دوسری جانب اردن کے اسلامی ایکشن محاذ کے رہنماؤں نے فلسطینی استحکامت کی حمایت کے الزام میں سعودی عرب کی جیلوں میں اردن اور فلسطینیوں کے قیدیوں کے خلاف جاری ہونے والے سعودی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کو ظالمانہ قرار دیتی اس کی مذمت کی ہے۔ رائے الجوم نے بدھ کو رپورٹ دی ہے کہ اردن کی اسلامی ایکشن محاذ کی ایگزیکٹو آفس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی اور اردنی قیدیوں کے خلاف سنایا جانے والا سعودی عدالت کا فیصلہ غاصب سیونی حکومت کے مقابلے میں ملت فلسطین کی استقامت کی حمایت کے تاریخی موقف کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش سے نور سے نور خدا جب اترا، دنیا نے یہ منظر دیکھا، آئے اجالے بھاگے اندھیرے۔
عزیز سامعین، ابھی اپنا آتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام زب عظیم، جس کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، علمدار حسین، اے 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 بہن، اے بہن ماتم
عزیز سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
یا حسین،
سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام اور آپ کا انقلاب صدیاں گزر جانے کے باوجود مومنین اور آزاد منش انسانوں کے قلوب میں زندہ و جاوید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے عاشق دنیا بھر میں مجالس عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جبکہ کورونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، مجالس عزا کے منتظمین اور ماتمی انجمن کورونا ایس او پیز کی پابندی کرتے ہوئے عزاداری امام عالی مقام کا اہتمام کر رہی ہیں، اور عزادار بھی کورونا ایس او پیز کی رعایت کرتے ہوئے مجالس عزا میں شرکت کر رہے ہیں۔ معروف مفسر قرآن اور ادیب راغب اصفہانی نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک عارفانہ جملہ کہا ہے، وہ یہ ہے: حسین علیہ السلام وہ پاکیزہ و خالص شربت ہے جو ازلی طاقت نے اپنے ہاتھوں سے مومنوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اور اس شربت نے انہیں حسین کی محبت میں مدہوش کر دیا ہے۔ یہ حسین کون ہے کہ تمام عالم جس کا دیوانہ ہے، اور یہ کیسی شمع ہے کہ دنیا کے تمام پروانے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔
جی ہاں، امام حسین علیہ السلام ایسا سورج ہیں کہ جو کبھی غروب نہیں ہوتا، اس کا نور اور روشنی صدیوں سے عاشقوں کے قلوب کو منور کیے ہوئے ہے، اور عشق حسین کی حرارت ان کے وجود سے شعلہ ور ہے۔ وہ کشتی نجات اور چراغ ہدایت ہیں کہ جس نے سعادت و خوش بختی کی جانب لوگوں کو دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، جو ثقلین میں سے ایک ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی نجات کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام بھی نجات کا حصہ ہیں، جس کے بارے میں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس نے بھی اس سے منہ موڑ لیا وہ غرق ہو جائے گا۔ یعنی جو اہل بیت علیہ السلام سے تمسک رکھے گا اسے دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی، اور جو انا کا دامن نہیں چھوڑے گا وہ دنیا و آخرت میں ہلاک ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر میدان کربلا کا رخ کیا، اور پورے راستے لوگوں کو اس کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے رہے اور آخرکار یہ کشتی میدان کربلا میں پہنچی، جہاں امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ نبیوں کی نبوتوں کو بھی نجات دلائی ہے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو امام علیہ السلام کی مدد کرتے، لیکن یہ کشتی آج بھی چل رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج بھی آواز دے رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف خاموش نہ رہیں، اور اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس پر خاموش نہ رہیں۔ لہذا آج بھی کشتی چل رہی ہے اور اس پر بیٹھ کر نجات حاصل کر سکتے ہیں۔
سامعین، کئی موقعوں پر آپ کے اصحاب اور رشتہ داروں نے خیر خواہی اور دل سوزی کے جذبے کے تحت آپ کو عراق اور کوفہ جانے سے روکا، اور کوفیوں کی بے وفائی اور آپ کے والد اور برادر کی مظلومیت اور تنہائی کو یاد دلایا۔ اگرچہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک معمولی انسان کے دل میں شک کو تردید ایجاد کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام روشن عقیدہ، محکم ایمان اور اپنے اقدام و انتخاب کے خدائی ہونے کے یقین کی وجہ سے ناامیدی اور شک پیدا کرنے والے عوامل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ آپ فقہاء الہی اور مشیت پروردگار کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ جب ابن عباس نے آپ سے درخواست کی کہ عراق جانے کی بجائے کسی دوسری جگہ جائیں اور بنی امیہ سے ٹکر نہ لیں، تو امام حسین علیہ السلام نے بنی امیہ کے مقاصد اور ارادوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی پیروی اور خدا کے جوار رحمت کی طرف بازگشت کی جانب اپنے مصمم ارادے کا اظہار کیا، اس لیے کہ آپ کو اپنے راستے کی حقانیت اور خدا کے وعدوں کے صحیح ہونے کا یقین تھا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات، چاہے وہ مکہ و منا میں ہوں یا کربلا کے راستے میں یا عاشورہ کے دن، تمام کے تمام توحید عارفانہ کی بنیاد پر ہیں۔ امام علی مقام اپنے خوبصورت ارشادات میں لوگوں کو عبادت خدا کی کچھ اس طرح نصیحت کرتے ہیں۔ بعض گروہ خدا کی عبادت بہشت کے لالچ میں کرتے ہیں، یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور بعض گروہ خدا کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، یہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور بعض گروہ خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لائق عبادت ہے، اور یہ عبادت آزاد منشوں کی عبادت ہے، اور یہی عبادت بہترین عبادت ہے۔
سامعین، دنیا کے آزادی پسندوں کے سرور و سالار امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے عبادت گزار ترین فرد تھے۔ آپ کی معبود کے ساتھ عاشقانہ مناجات موجود ہیں کہ جو شناخت خدا اور خدا پر یقین کے حوالے سے اعلیٰ و عرفہ مقام کی حامل ہے۔ دعائے عرفہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے عرفانی نگاہ کے ساتھ اپنے معنوی سفر کی تفسیر کی ہے، اور یہ دعا خدا شناسی اور جہان بینی کے حوالے سے بہترین مفاہیم کی حامل ہے۔ اس عارفانہ مناجات کے ایک حصے میں آیا ہے کہ اے میرے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پرورش کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے قدرت دی، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا اور برتر ہے، ہمیشہ پس حمد ہی تیرے لیے ہے، اور شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی لیے ہے۔
کربلا والوں کو اپنی راہ اور اپنے ہدف کی بھی شناخت تھی، اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس مرحلے میں جہاد و شہادت ان کا فریضہ ہے اور یہی اسلام کے نفع میں ہے۔ ان کو خدا اور آخرت کا بھی یقین تھا، اور یہی یقین ان کو ایک ایسے میدان کی طرف لے جا رہا تھا جہاں ان کو جان دینی تھی اور قربان ہونا تھا۔ جب وہب بن عبداللہ دوسری مرتبہ میدان کربلا کی طرف نکلے تو اپنے رجز میں اپنا تعارف کرایا کہ میں خدا پر ایمان لانے والا اور اس پر یقین رکھنے والا ہوں۔ مدد و نصرت میں توحید اور صرف خدا پر اعتماد کرنا عقیدے کے عمل پر تاثیر کا ایک نمونہ ہے، اور امام علیہ السلام کی تنہا تکیہ گاہ پروردگار تھا۔ نہ لوگوں کے خطوط، نہ ان کی حمایت کا اعلان، اور نہ ان کی طرف آپ کے حق میں دیے جانے والے نعرے۔ جب سپاہ حر نے آپ کے قافلے کا راستہ روکا تو آپ نے ایک خطبے کے ضمن میں اپنے قیام یزید کی بیعت سے انکار اور کوفیوں کے خطوط کا ذکر کیا، اور آخر میں گلہ کرتے ہوئے فرمایا، میری تکیہ گاہ خدا ہے اور وہ مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ آگے چل کر جب عبداللہ مشرقی سے ملاقات کی اور اس نے کوفے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
سامعین، دینی تعلیمات کا اصلی ہدف بھی لوگوں کو خدا کے نزدیک کرتا ہے۔ چنانچہ یہ مطلب شہداء کربلا کے زیارت ناموں، خاص کر زیارت امام حسین علیہ السلام میں بھی بیان ہوا ہے۔ اگر زیارت کے آداب کو دیکھا جائے تو ان کا فلسفہ بھی خدا کا تقرب ہی ہے، جو کہ عین توحید ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت میں خدا سے مخاطب ہو کے ہم یوں کہتے ہیں کہ خدایا، کوئی انسان کسی مخلوق کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور وسائل تلاش کرتا ہے، لیکن خدایا، میری آمادگی اور میرا سفر تیرے لیے اور تیرے ولی کی زیارت کے لیے ہے، اور اس زیارت کے ذریعے تیری قربت چاہتا ہوں اور انعام کی امید صرف تجھ سے رکھتا ہوں۔ اور اسی زیارت کے آخر میں زیارت پڑھنے والا کہتا ہے، خدایا، صرف تو ہی میرا مقصود سفر ہے، اور صرف جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو چاہتا ہوں۔
جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر منصف نظر اس آیت کو اور 61 ہجری کے پرآشوب دور کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس دور میں جب نام و ذکر خدا کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا تو صرف امام حسین علیہ السلام تھے جو اپنے اعزاء و اقربا کے ہمراہ وارد میدان ہوئے اور خدا کے نام اور اس کے ذکر کو طوفان نابودی سے بچا کر ساحل نجات تک پہنچایا۔ لہذا خداوند متعال نے بھی اپنے وعدے کے مطابق ذکر حسین کو اس معراج پر پہنچا دیا کہ جہاں دست دشمن کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کی انتہائی کوششوں کے باوجود بھی ذکر حسین آج تک زندہ و سلامت ہے۔ امام علیہ السلام کا قیام ایک الہی قیام تھا جو حق اور دین حق کو زندہ رکھنے کے لیے تھا۔ چنانچہ آپ کا جہاد، آپ کی شہادت، آپ کے قیام کا محرک سب کچھ خدائی تھا، اور ہر وہ چیز جو للہ ہو اور رنگ خدائی اختیار کر لے وہ شے جاوید اور غیر معدوم ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ خدا کے۔ جب ان دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ ملتا ہے کہ نہ خدا معدوم ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو چیز خدا کے پاس ہے وہ معدوم ہو سکتی ہے۔ حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں، ایک شب میں بجھی ہے شمع اور محفل سے پروانے نہیں جاتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہاں یزید کی بیعت نہ کرنے اور اس کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے اسباب و علل کھل کر بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے خاندان کی صفات اور اپنی اعلیٰ منزلت کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو امامت و رہبری کے لائق قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یزید کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کو خلافت و رہبری کے لیے نااہل قرار دیا اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ آپ نے یزیدی آمریت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جو مسلمانوں کے مقدر کو اپنے ہاتھ میں لے کر امت مسلمہ کو سقوط و نابودی کے کنارے تک پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ کو بخوبی علم تھا کہ یزید اسلام اور قرآنی تعلیمات کے خلاف خاندان ابو سفیان کے ناپاک عزائم کو اسلامی خلافت کی آڑ میں منافقانہ طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بیعت یزید سے انکار پر مبنی امام حسین علیہ السلام کے اقدام پر بعض اہم شخصیات نے رد عمل کا اظہار کیا، ان میں سے ایک آپ کے بھائی محمد حنفیہ بھی تھے، جنہوں نے طبری کی روایت کے مطابق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا، بھائی آپ لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز اور سب سے زیادہ با عزت ہیں، اور میرا فرض ہے کہ جو بات خیر و صلاح پر مبنی ہو آپ سے عرض کروں۔ میرے خیال میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ایک خاص شہر میں قیام پذیر نہ رہیں، اور آپ اور آپ کی اولاد اور گھر والے ان شہروں سے دور کسی ایسے مقام پر تشریف لے جائیں جو یزید کی پہنچ سے دور ہو، وہاں سے آپ اپنے نمائندے عوام کی طرف بھیجیں اور ان کی حمایت حاصل کریں۔ اگر انہوں نے آپ کی بیعت کی تو خدا کا شکر ہے، لیکن اگر انہوں نے کسی اور کی بیعت کی تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے جواب میں فرمایا، میرے بھائی تم کہہ رہے ہو کہ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاؤں، یہ جان لو اگر اس بڑی دنیا میں مجھے کہیں بھی جائے پناہ نہ ملے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس موقع پر امام نے محمد حنفیہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنا فرض نبھایا اور اپنی صلاح دید سے مجھے مشورہ دیا، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مکے کی طرف روانہ ہو جاؤں، میرے علاوہ میرے بھائی بھتیجے اور میرے انصار کا ایک گروہ اس سفر کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ میرے ہم خیال ہیں اور ان کا مقصد اور خواہش میرے اہداف اور خواہشات کے مطابق ہیں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مدینے میں رہو اور میری غیر موجودگی میں بنی امیہ کے کارندوں کی پراسرار آمد و رفت پر نظر رکھو اور مجھے ضروری اطلاعات سے آگاہ کرو۔ سامعین، یزید کی بیعت سے انکار اور مدینہ منورہ سے روانگی سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر حاضری دیتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ذریعہ اقدس نبوی پر امام کی زیارت کی عبارتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں آپ نے مدینہ سے روانگی کے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ زیارت سے کچھ اقتباس اس طرح ہیں، خدایا یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، اور میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں تو جانتا ہے۔ پروردگار میں معروف یا نیکی کو پسند کرتا ہوں اور منکر یعنی بدی سے مجھے نفرت ہے۔ اے صاحب جلال اور کرامت عطا کرنے والے خدا، اس قبر کی اور اس میں جو آسودہ ہے اس کی حرمت کے طفیل تجھ سے میری دعا ہے کہ میرے لیے ایسا راستہ کھول دے جو تیری رضا اور تیرے نبی کی خوشنودی کا باعث ہو۔ امام نے اس زیارت میں اپنے عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو نیکی پسند ہے اور منکرات و برائیوں سے آپ متنفر ہیں، اور حق سے لو لگانے اور باطل اور برائی سے بیزاری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اس عمل کے لیے آمادہ ہو جو حق و صداقت کے استحکام اور منکر و باطل کے انہدام میں مؤثر اور کارآمد ہو، چاہے اس راہ میں جان و مال اور اولاد کی قربانی دینی پڑے اور خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔
نماز عشق ہے مجلس عزا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، وہاں پر حر مزاج آتے رہیں گے، وہاں پر حر مزاج آتے رہیں گے، جہاں بھی روشنی ہو کر بلا کی، جہاں بھی روشنی ہو کر بلا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، حسین ابن علی گر تو نہ ہوتا، حسین ابن علی گر تو نہ ہوتا، کہاں جاتی وراثت انبیاء کی، کہاں جاتی وراثت انبیاء کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، میری جنت نجف اور کربلا ہے، میری جنت نجف اور کربلا ہے، مجھے عادت ہے اس آب و ہوا کی، مجھے عادت ہے اس آب و ہوا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، میری نسلوں کو بھی سرور کا غم دے، میری نسلوں کو بھی سرور کا غم دے، الہی آبرو رکھ اس دعا کی، الہی آبرو رکھ اس دعا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، سلام آخری اکبر کا سن کر، سلام آخری اکبر کا سن کر، چلی بینائی بھی شاہ خدا کی، چلی بینائی بھی شاہ خدا کی، سلام اس پر کہ جس نے ابتدا کی، نماز عشق ہے مجلس عزا کی، تبسم سے علی اصغر کے شاہد نکھر آئی ہے
صورت کربلا کی آز عشق ہے مجلس عزا کی.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعه 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.